میں حسینی طرز خمینی جیتے رہے ہیں جیتے رہے گے میں حسینی طرز خمینی جیتے رہے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر السراج المنیر الطہر الطاہر الدر الفاخر البحر الزاخر العلم الظاہر المنصور المؤید المصطفی الامجد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه فلن تجد لسنة الله تبديلا. سب سے پہلے شہدائے اسلام، شہدائے مذہب اہل بیت، شہدائے عزاداری، شہدائے راہ حق کے لیے اور حاضرین کے مرحومین بانیان میں جس کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم اللہ تعالی کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قوانین میں سے قانون یہ ہے کہ جیسا گناہ ویسی سزا ہوگی، جیسی غلطی اسی قسم کی سزا اور عقاب دیا جاتا ہے. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے جزاء وفاقا، ہر آدمی کو وہی جزا ملے گا. جزا عربی لفظ میں چاہے پاداش ہو چاہے سزا ہو، دونوں کو جزا کہتے ہیں. وفاقا یعنی اس کے عمل کے موافق، عمل کے مطابق اس کو جزا ملے گا. تو یہ اللہ کی سنتوں میں سے یہی ایک ہے، اور عقل انسان بھی یہی کہتی ہے کہ جیسا گناہ ویسی سزا اس کو ملنی چاہیے. اب آپ قرآن میں دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ منافقین استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں مؤمنین کی، اہل ایمان کے مذاق اڑاتے ہیں. خدا ان کا مذاق اڑاتا ہے قیامت کے دن، بلکہ اسی دنیا میں وہ مذاق اڑاتے ہیں تو جواب میں خدا بھی مذاق اڑاتا ہے. یا جنگ احد میں جب حضرت حمزہ کے جسم اظہر کے ساتھ مسلح کیا گیا، یعنی آپ کے ناک ہونٹ کان وغیرہ قطع کیے گئے. عجیب یہ ہے کہ ایسے خاندان بعد میں اسلامی حکومت جب ان کے ہاتھ میں آ جائے تو کیا نہیں کریں گے، کہ ہر قسم کے توقع ان لوگوں سے رکھنا چاہیے. تو پیغمبر بہت غمگین ہو گئے، بہت محزون ہو گئے. فرمایا کہ ہم حمزہ کے بدلے میں 70 مشرکین کے ساتھ یہی سلوک کریں گے. قرآن کی آیت نازل ہوئی فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، اگر آپ سزا دیں گے اسی طرح سے سزا دے دیں جیسے سزا آپ کو دیا گیا ہے. ایک آدمی کو سزا دیا گیا ہے تو وہاں پر بھی ایک ہو، معاف کریں گے تو بہتر. یا قرآن کی دوسری آیت میں فَعْتَدُوا عَلَيْهِمْ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، ان پر تعدی کرنا چاہتا، تعدی کرو، تعدی کا ایک معنی ظلم ہے. یہاں پر بعض وقت دوسرے کے عمل کے شبیہ، ایک آدمی نے آپ پر تعدی کی، آپ نے جواب دیا تو کہتے تعدی کے جواب تعدی میں دینا، برائی کے جواب برائی میں دینا، حالانکہ آپ کا عمل برا نہیں ہے، آپ جواب دے رہے ہیں، لیکن شباہت کے بنا پر مشاکلہ، عربی ادب کے لحاظ سے کہتے مشاکلہ، لفظ ایک جیسا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس نے میرے ساتھ برائی کی، میں بھی اس کے ساتھ برائی کروں گا، لیکن اس برائی کا مطلب وہ ناجائز نہیں ہے، اس برائی کا جواب دینا. قرآن مختلف مقامات پر ہے، انہوں نے مکر کیا ہم بھی مکر کرتے ہیں، مکر اگر غلط ہے تو سب کے لیے غلط ہے، مراد یہ ہے کہ مکر کا توڑ، مکر کا جواب دینا. تو ادبی لحاظ سے مشاکلہ یعنی کسی عمل کا جواب دینے کے جب دیتا ہے تو وہی لفظ جو اس عمل کے لیے استعمال کیا اس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، ورنہ مکر جب مشرکین کرے غلط ہو خدا کرے صحیح ہو ایسی بات نہیں ہے، تعدی مشرکین کرے غلط ہو خدا کرے صحیح ہو ایسی بات نہیں ہے، یعنی اسی جیسا جواب ہم دیں گے. فَاعْتَدُوا عَلَيْهِمْ، تعدی کرو ان پر، بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، جیسا آپ پر تعدی کیا گیا. جنگ کے دوران ایران عراق کے، ایران کے شہروں پر میزائل برسایا گیا، بمباری کیا گیا، سب کچھ کیا گیا، آخر میں جب اجازت ملی ایران نے، امام خمینی نے اجازت دی مارنے کی، کئی سال گزرنے کے بعد، کیونکہ خوف یہی تھا وہاں مومنین بھی رہتے ہیں، عام بھی گناہ مسلمان رہتے ہیں، اعلان بھی کرتے تھے کہ ہم مارنے والے ہیں، تو کئی دلیل، ان دلائل میں سے ایک دلیل یہ تھا فَإِنْ اَعْتَدُوا عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِمْ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، جیسا آپ پر تعدی کرتے ہیں ویسا جواب دے سکتے ہیں. تو قانون الہی میں سے قانون یہ ہے کہ گناہ کے مطابق سزا ملتی ہے، گناہ کے مطابق سزا. اب قرآن میں کئی آیات ہیں، دیکھیے نولی کذالک نولی بعض الظالمین بعضا، ہم بعض ظالمین کو دوسرے ظالمین پر غلبہ دیتے ہیں. ظالم نے ظلم کیا ہے، ظالم نے ہم پر ظلم کیا ہے، تو ان پر کسی اور ظالم کو مسلط کرتے ہیں تاکہ وہی ظلم ان کے ساتھ کرے. دیکھو صدام نے کتنا ظلم کیا عراق میں، عراق کی آبادی آج کل 30 ملین ہے، عراق والے عمل نہیں کرتے ہیں اس قانون پر، کم بچے والے پر، اس کے باوجود 30 ملین ہے، 33 لاکھ آدمی مارے گئے عراق میں، جن میں سے 30 لاکھ شیعہ تھے، 3 لاکھ کردی، ظاہر ہے صدام کا تعلق عرب سنیوں سے تھا، اس لیے عرب سنی لڑ رہے ہیں، کیونکہ ہمیشہ پوری تاریخ میں حکومت ان کے پاس رہی تھی. تو ظلم کر رہے تھے، مسلسل ظلم ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے جو ظلم صدام کرتے تھے، عجیب و غریب ظلم لوگوں پر کرتا تھا. اب امریکہ جو صدام کا حامی تھا، مغرب جو صدام کا حامی تھا، خود انہوں نے صدام کو ختم کیا. طالبان نے آپ دیکھیں کتنا ظلم کیا افغانستان میں، کوئی بتا رہے تھے کہ کسی آدمی کو ٹریننگ دی، دہشت گردوں میں سے کسی کو ٹریننگ دینے کے بعد افغانستان کے ایک گاؤں میں لے گیا، شیعہ گاؤں، کہا کہ جس کو مارنا چاہتے ہو مارو تاکہ ٹریننگ تکمیل ہو جائے. یہ ظلم، لیکن دیکھیں خود ظالم کو ظالم پر خدا نے مسلط کیا، کہتا ہے لیکن نولی بعض الظالمین بعضا، بعض ظالمین پر دوسرے ظالمین کو مسلط کرتے ہیں. لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، خدا بعض لوگوں کو دفع کرتا ہے، شکست دیتا ہے، مغلوب کرتا ہے، بگا دیتا ہے دوسرے بعض کے ذریعے، اہل حق کے ذریعے اہل باطل کو شکست دیتا ہے، بلکہ خود اہل باطل کے ذریعے اہل باطل کو بھی شکست دیتا ہے. اس لیے ہماری دعاؤں میں اللهم اشغل الظالمین بالظالمین، خدایا ظالمین کو ظالمین کے ساتھ مصروف رکھ. بنو امیہ و بنی عباس مصروف ہو گئے آپس میں. دیکھو علو میں صادقین سے عالم بر گیا. امام پنجم و امام ششم کے علوم کے سرمایہ اسی دو ظالم کے جنگ کے نتیجے میں ایک دوسرے کے ساتھ مصروف رہنے کے نتیجے میں عمل میں آیا. تو اگر دنیا میں ان اعمال میں سے ایک جن کا جواب فوری ملتا ہے غالباً فوری ملتا ہے ایک ظلم ہے. سمجھ لیے 80% میں فیصد معین کرنے کا حق مجھے نہیں ہے لیکن ایک اندازہ کے طور پر کہتا ہوں 80% ظلم کا جواب اسی دنیا میں مل جاتا ہے. آپ خود دیکھیے ہمارے جدید زمانے میں دیکھیے معاصر زمانے میں دیکھیے کہ کس طریقے سے ظالم کو جواب ملتا ہے دوسرے ظالم کی طرف سے. تاریخ انبیاء میں بخت النصر عراق کا بادشاہ تھا, اس نے حملے کیا بنی اسرائیل پر, ان کی حکومت ختم کر دی, تابوت بنی اسرائیل کو اٹھا کر لایا, 70,000 کے قریب بنی اسرائیل کو اسیر کر کے لایا بابل میں جو ابھی عراق کے جنوبی حصے ہے, اور عذاب عظیم کے ساتھ ان کو مبتلا کیا. جب انہوں نے حضرت یحییٰ پر ظلم کیا دوسرے ظالم کو خدا نے ان پر مسلط کیا. تو یہ خدا کی سنتوں میں سے کیے ہے کہ جیسے گناہ ہے ویسی سزا ملے گی. قرآن میں ارشاد ہے ان تنصر اللہ ینصرکم, تم خدا کی مدد کرو خدا تمہاری مدد کرے گا. یہ بھی وہی جیسا آپ کا عمل ویسا جواب ملے گا. آپ خدا کی مدد کرو, دین خدا کی مدد کرو, تعالیم الہی پر عمل کرو. ایک بزرگ عالم دین شاید آپ جانتے ہیں غیر شہری جو حدیث میں بہت عظیم کارنامہ انجام دیا ہے, تو وہ کہتے تھے ایک دن نصیحت کرتے ہوئے, وہ بھی کسی اور عالم سے نقل کر رہے تھے, کم از کم خدا نے جتنے وعدے کیے ان کو ایک آزماؤ, تم دیکھو خدا اپنے وعدوں پر عمل کرتا ہے یا نہیں. بچارا آپ کو خدا نہ خاصا نعوذ باللہ یقین نہ ہو, کم از کم آزماؤ, دیکھو خدا نے جو وعدے کیے ہیں اس پر خدا عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم, تم دین خدا کی مدد کرو خدا تمہاری مدد کرے گا. ایران میں امریکہ نواز جو گروہ ہے کافی حکومت پر دباؤ ڈالتی ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. رہبر معظم انقلاب کہتے تھے کہ نہیں, آپ دیکھو سوریہ کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے, کیا کس نتیجے پر پہنچے, یہ بہت سال پہلے کی بات ہے. پاکستان تو مسلسل امریکہ کے ساتھ ہے, اس کے مسائل آئے دن بڑھتے جا رہے ہیں. خدا سے مدد حاصل کرو خدا تمہاری مدد کرے گا. ان تنصر اللہ, خدا کی مدد کرو, دین خدا کی مدد کرو. عرب کی کیا حیثیت تھی تاریخ عرب میں, کیا حیثیت تھی, کچھ بھی نہیں تھے, اتنے پست لوگ, پستی سے مراد یعنی دنیاوی لحاظ سے اتنے پست تھے. ایک عرب نے دوسرے عرب کو, دوسرے ایک آدمی نے دوسرے ایک عرب کو روٹی کے اوپر گوشت رکھ کر دے دیا, اس عرب نے گوشت کھا لیا روٹی واپس کر دے, کہا کہ یہ تمہارا برتن لے لو. یعنی ابھی تک روٹی پکانے کا طریقہ بھی ان کے پاس نہیں تھا, سوچ رہا تھا یہ گوشت کا برتن ہے. نہج البلاغہ میں آپ مختلف مقامات پر دیکھیں گے عربوں کی بہت سخت حالات, یعنی اس قابل نہیں تھے کوئی ملک وہاں پر قابض ہو جائے. روم ایک طرف, ایران دوسری طرف, مسلسل ایک دوسرے کے ساتھ جنگ لڑتے تھے سرزمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے, اس کے باوجود حجاز پر کسی نے قبضہ نہیں کیا تھا, یعنی اس کی اسی قیمت نہیں تھی خواہ مخواہ اپنی فوجوں کو وہاں روانہ کرے, ارزش نہیں تھی. اب اس سرزمین میں جب اسلام آیا, لوگوں نے اسلام کے ساتھ دیا, پیغمبر خدا کے ساتھ دیا, دین خدا کی مدد بھی کی, تو کیا ہو گیا؟ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. خدا کو آزما کر دیکھنا ہے, جن کو یقین ہے دین پر وہ اپنی جگہ پر, جن کو نہیں وہ بھی ایک دفعہ آزما کر دیکھے. قرآن کی ایک آیت ہے, فرماتے ہیں کہ لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين فاصبحوا على حرد قادرين. ایک بہت اعلی باغ, اس باغ کے مالکان جب اس باغ کے میوے جمع کرنے لگے آ گئے, کہا کہ دروازے سارے بند کرو, کوئی فقیر و محتاج نہ آئے. قرآن کہتا ہے کہ فاصبحوا على حرد قادرين, ان کے سارے باغ ختم ہو گئے, راک بن گیا باغ, مستحق حق ادا نہ کرنے سے. یہی ہمارے ممالک کی حالت کیوں ہو رہی, مستحقین کا حق ادا نہیں ہوتا. یہ ہمارے فردی زندگی سے لے کر قومی زندگی تک حقدار کا حق رکھتے ہیں, اسی لیے راک بن جاتے ہیں, کچھ نہیں رہتا. یہ سزا ہے انسان کے عمل کا سزا. ابھی عالم اسلام میں جو مصائب ہے, جو مشکلات ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کی سزا دی جا رہی ہے. جزا و سیئت سیئت مثلها, برائی کی جزا برائی ہے, آپ برائی کے ساتھ پیش آئیں گے تو جواب بھی برائی میں ملے گی. یہ قانون الہی ہے, قانون تشریعی نہیں, تشریعی بھی ہے لیکن ساتھ قانون تکوینی بھی ہے, یعنی سنت الہی ہے. اس سسٹم کے مطابق یہ کائنات ساری و جاری ہے, اسی طرح شریعت میں یہ سسٹم ہے, شریعت میں بھی, عالم میں بھی. اسی طرح سے ان آثار میں سے ایک, من اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا, جو میری یاد سے روگردانی اختیار کرتا ہے, یاد خدا نہیں کرتا ہے, سخت زندگی گزارے گا, سخت زندگی. قرآن کے دوسرے مقام پر کہتا ہے کہ جو ایمان لانے والا ہے اس کے دل دریا بن جاتا ہے, وسیع دل کا مالک بن جاتا ہے, پورے دنیا کو اپنے دل کے اندر سمو سکتا ہے. لیکن جو کافر ہوتا ہے اس آدمی کے مانند جو بلندی کی طرف جاتا ہے, بلندی کی طرف جانے والا تنگی کے احساس کرتا ہے, جتنا اوپر جائیں گے آکسیجن کم تر ہوتا ہے تو پھر تنگی کا احساس ہوتا ہے, تنگی کا احساس ہوتا ہے. اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ من اعرض عن ذکری, جو میری یاد سے اعراض کرتا ہے, روگردانی اختیار کرتا ہے, دوری اختیار کرتا ہے, یاد خدا نہیں کرتا ہے. یاد کی حقیقت تو دل ہے, زبان اس دل کے ترجمان ہونا چاہیے, ورنہ آپ طوطا کو سکھائیں گے وہ بھی یاد کرے گا, وہ تو یاد نہیں ہے. زبان ترجمان دل ہونا چاہیے, دل میں واقعا خدا یاد ہو, خدا یاد ہو. اگر خدا سے زیادہ وسیلوں پر یقین رکھتا ہے تو خدا کی یاد نہیں ہے. بل یداہ مبسوطتان, جو یہودیوں کے جواب میں خدا نے فرمایا, یہودی کے تو خدا کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں, ایسی بات نہیں, خدا کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے. یہ جو سنت الہی بنایا ہے, آپ نہ سوچو خدا ان سنتوں کے سامنے دس بستا ہے. عالم کے نظام اسباب مسببات کے ذریعے چل رہا ہے, بیماری دوائی کی ضرورت ہے, لیکن خدا کا ہاتھ بندا ہوا نہیں ہے. ان سب کے علاوہ ارادہ خدا کے ذریعے سارے مسائل حل ہو سکتا ہے. قانون الہی خدا کو محدود نہیں کر سکتا ہے, خدا کے اختیار میں, قدرت میں کمی نہیں لا سکتا ہے. اسی لیے زندگی سخت ہو جائے گی. بہت سے لوگ خودکشی کرتے ہیں, یہی وجہ ہے کہ سب کچھ ان کے پاس ہے, خدا نہیں ہے. سب کچھ ان کے پاس ہے, خدا نہیں ہے. جب خدا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. سید شہدا کا وہ جملہ جو دعائے عرفہ میں ہے, خدایا جسے تو ملا اس نے کیا کھویا, اور جسے تو نہیں ملا اس نے کیا پایا. الہی ما ذا وجد من فقدک, ما فقد من وجدک, جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا. علی نے انہیں لمحات کیا فرمایا, فزت برب الکعبہ. حسین گوڑے سے زمین پر آ رہے, فرماتے ہیں الہی رضاً بقضائک تسلیماً لامرک لا معبود سواک, خدایا تیرے فیصلے پر راضی ہوں, تیرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہے, میرا تیرے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. یہ الفاظ نہیں ہیں, خطابت نہیں ہیں, شعری تخیلات نہیں ہیں, کربلا میں حسین گھوڑے سے جب آ رہے تھے پورے جسم میں اس طرح سے تیر پیوس تھی، بعض روایت کے مطابق زمین اور ہوا کے درمیان آپ تھے، اس حد تک تیر آپ کے جسم میں اطہر میں پیوس تھی، لیکن وہ سکون جو خدا کے یاد سے حسین کو حاصل ہے، ہم تو شاید بہترین حالات میں اپنی خیال کے مطابق بہترین حالات میں یہ جملہ نہیں کہہ سکتے ہیں پوری سچائی کے ساتھ، کیوں بہترین حالات میں بھی کچھ مسائل ہوتا ہے ہمارے اندر، کیونکہ خدا نہیں ہے، ہم نعمتوں غرق بھی ہو تب بھی سکون کے 100% سکون کا احساس نہیں کریں، ممکن 80% سکون کا احساس کریں، لیکن حسین ان لمحات میں آگے کیا ہے، اہل بیت کی اسیری ہے، ان کے باوجود رضاً بقضائک تسلیما لامرک. اسی طرح سے حقیقت یہی ہے کہ ہمیں اپنے وہ ارتباط خدا کے ساتھ، ارتباط راز و نیاز مناجات کے لیے کچھ وقت دینا ہوگا، یہ غم حسین غم اہل بیت مقدمہ ہے خدا تک پہنچنے کے لیے، عشق اہل بیت مقدمہ ہے خدا عشق خدا کے لیے، اس لیے کہ اہل بیت مظہر خدا ہے، مظہر خدا ہے، تو مظہر کے عشق سے انسان اس حسی تک پہنچ سکتا ہے جس کا اہل بیت مظہر ہے. اسی طرح قرآن میں دیکھتے ہیں، میں صرف مثالیں دے رہا ہوں، قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ تم نے قیامت کے دن کو بھول گیا ہے، فراموش کیا ہے، بھلا دیا ہے، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح سے اس کے جواب میں آج تم بھولے جاؤ گے، تم نے قیامت کو فراموش کیا، آج تم بھولے جاؤ گے. نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، انہوں نے خدا کو فراموش کیا، خدا نے ان کو خود فراموشی میں مبتلا کیا. جو خدا کو بھول جاتے ہیں وہ اپنی انسانیت کو بھی بھول جاتے ہیں، اپنے انسان ہونے کا احساس نہیں ہوتا ہے. مغرب والے تو نظریات ہی میں کہتے ہیں انسان ایک حیوان ہے ترقی یافتہ، بندر کے اولاد میں سے ہے، لیکن خود ہم اگر خدا ہمارے دل میں ہو، میرا مقصد اور حیوان کا مقصد جدا نہیں ہو سکتا. اگر خدا میرے دل میں نہ ہو، میرا مقصد زندگی ایک حیوان کا مقصد زندگی، میرا اقدار ایک حیوان کا اقدار، میری چاہتیں ایک حیوان کی چاہتوں میں، جدائی کی کوئی وجہ نہیں ہے اگر خدا میرے دل میں نہ ہو. کیوں یہ بڑے بڑے سمجھدار لوگ، تعلیم یافتہ لوگ جانوروں سے بھی پستر ہو جاتے ہیں؟ خطابت میں تو بہت اچھی باتیں کریں گے لیکن مقام عمل میں اتنے پست کیوں ہو جاتے ہیں؟ وجہ یہ کہ خدا جب نہ ہو تو انسان و حیوان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہو سکتا، اہداف کے لحاظ سے، مقاصد کے لحاظ سے، اقدار کے لحاظ سے، آرزوؤں کے حوالے سے، لذتیں ہی، مادی لذتیں ہی ہدف ہونا چاہیے. اگر خدا نہ ہو، مادی لذتیں انسان کے بھی ہدف، حیوان کے بھی ہدف، کیوں جدا ہو؟ اسی طرح سے فرماتے ہیں من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا ہے. ایک مشہور لطیفہ آپ سب نے سنا ہے، غالباً آغا حکیم تھے یا بہت بڑے فقیہ تھے سعودی عرب میں، جو مفتی ہے، اس نے اس سے پوچھا کہ آپ شاید تعویل زیادہ کیوں کرتے ہیں آیات کی، آیات کی تعویل زیادہ کرتے ہیں آیات و قرآن کی؟ تو انہوں نے کہا یعنی ما تحت اللفظی، لفظ کا جو ما تحت اللفظی معنی ہے وہ نہیں لیتے ہیں، تعویلی معنی لیتے ہیں، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے مذاقاً کہا مجبور ہے ہم. کہا کیسا؟ کہا کہ دیکھو من کان، وہ اندھا تھا، بن باز آپ جانتے ہیں اندھا تھا، من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی و اضل السبیل، جو دنیا میں اندھا ہوگا آخرت میں بھی اندھا ہوگا. اندھا کا معنی اگر ہم یہی ظاہری لفظی معنی لے لیں تو آپ کے کیا بنے گا آخرت میں؟ البتہ یہ اس کے بھول ہے، اشتباہ ہے، عربی ادب کے خلاف باتیں کرتے ہیں. دیکھیے وہ کہتے ہیں دیکھو یہ ہاتھ ہے، یدیا دونوں ہاتھ، ہاں تو ید اللہ خدا کا ہاتھ، بس خدا کا ہاتھ ہے. آپ کیا مانا کرتے ہیں؟ آپ شیعہ کیا مانا کرتے ہیں؟ یہ قدرت خدا، نعمت خدا، یہ مانا کرتے ہیں. خدا کی قدرت، خدا کی نعمت، یہ تاویلی ہے. حقیقت میں یہ تاویلی نہیں ہے. ہر لفظ کا ایک معنی، ڈکشنری کھولے لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے. ید کا معنی ہاتھ ہے، لیکن یہی جو اردو میں بھی آپ دیکھیں ہاتھ، ہاتھ جب کہیں تو کیا یہ ذہن میں آئے گا. لیکن اگر میں کہوں میرا ہاتھ لمبے ہے تو آپ کیا معنی سمجھتے ہیں؟ طاقت سمجھتے ہیں نا. جملہ جب بنتا ہے اس کا دوسرا معنی بن جاتا ہے. عربی ادب میں ایک دلالت تصوری، دلالت تصدیق، خصوصاً علم و اصول میں اس پر کافی گفتگو کرتے ہیں. دلالت تصوری لفظ کا جو معنی ہے یہ، لیکن جب جملے کی شکل میں بیان ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے بالکل دوسرا معنی دے دے، ہو سکتا ہے دوسرا معنی دے دے اس جملے کے اندر، ایسا قرینہ ہوتا ہے کہ دوسرا معنی دیتا ہے. تو وہ عیناً اسی کلام کے عربی ادب کے تقاضوں کے مطابق معنی ہے. مثلا کہ شعر کا معنی کیا ہے؟ اسد کا معنی شعر ہے. اردو میں بھی شعر کا معنی کیا ہے؟ وہ جانور ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ میں نے میدان جنگ میں ایک شعر کو دیکھا، فوراً ذہن کس طرف جاتا ہے؟ شجاع بہادر آدمی کی طرف جاتا ہے. تو یہ تاویل ہی نہیں ہے، ظہور کلام ہے. ایک مفرد کی ظہور ہے، ایک جملے کی ظہور ہے، ادبی تقاضوں کے مطابق ہے. لیکن یہ لوگ سمجھ رہے ہیں. اسی لیے حضور کے زمانے میں کسی کے لیے شک نہیں ہوا، ان الرحمن علی العرش، الرحمن علی العرش استوا، کسی کو شک نہیں ہوا، کسی کے لیے مسئلہ پیش نہیں آیا. لیکن جب بعد میں عہد رسالہ سے دورتر ہوتے گئے، اہل بیت سے دورتر ہوتے گئے، تو یہ بڑا مسئلہ بن گیا. خدا عرش پر بیٹھا ہے، کسی نے پوچھا امام مالک سے خدا کہاں پر؟ کہا عرش پر. کیسے بیٹھا ہے؟ الکیفیت مجھولہ والسؤال بدعۃ، کس جس طرح سے بیٹھا ہے وہ معلوم نہیں ہے، سوال کرنا بدعت ہے. بیچارہ وہ خاموش کر لیا. بھئی آپ مجبوری ہے، فوراً بدعت کے فتویٰ لگائے. دیکھو ابھی ہمارے عرف میں، ابھی اسی عرف میں فلان آدمی تخت نشین ہوا، کیا معنی ہے؟ یعنی اقتدار پر آ گیا ہے، یہ معنی ہے نا. اب خدا میں جا کر بھی یہی معنی سمجھتے تھے. جب عصر نبوت سے دور ہو گئے تو ہر لفظ کا معنی ڈھونڈنے لگے. تو کیا ہوا؟ خدا ایک تخت ہے جس پر خدا بیٹھا ہے، چار انگولی کے برابر باقی رہتا ہے، اس پر پیغمبر کو لا کر بٹھاتا ہے. جب خدا بیٹھتا ہے سنگینی کی وجہ سے اس تخت کی آوازیں بھی نکلنے شروع ہوتے، افسانے شروع ہو گئے. اس کے بعد خود اصحاب پیغمبر رضوان اللہ علیہم دیکھیے کہتے تھے، عام طور پر یہ جو قصاص ہوتے تھے داستان گو اس زمانے میں، ان کو ایک حدیث بھی نہیں سناتے تھے. ایک حدیث سناؤ ایک کتاب کے برابر داستان خود اس کے ساتھ بڑھا دیتے تھے. یہ مصیبتیں بنی امیہ کے دور میں آئی، جان بوجھ کر بنی امیہ نے وجود میں لایا تاکہ علی اور آل علی کی برائی کرے اور ان کے دشمنوں کی حمایت کرے. قصاصین کا مسئلہ وجود میں لایا، اہل بیت کے مکتب کے مقابل میں متبادل مکتب بنانے کے لیے، لوگوں کے علمی تشنگی کو افسانوں کے ذریعے پر کرنے کے لیے. آپ ان پڑھ لوگوں کے پاس جائیے، ہر سوال کے ایک افسانہ ان کے پاس ہے، عجیب و غریب جواب ان کے پاس ہے. اگر آپ اپنے نزدیک جو بالکل ان پڑھ لوگ ہیں ان سے بات چیت کریں تو پتہ چلے گا نا کہ سوال بھی ہوتا ہے، سوال کا جواب بھی کہ عجیب و غریب جواب ان کے پاس ہوتا ہے. تو قدیم زمانے میں سوال انسانوں کے ذہن میں آتا ہے، تو ایسا افسانے ڈھونڈتے تھے. عیسائیت یہودیت میں جو افسانے تھے سب کے سب اسلام میں داخل کیا گیا اسی بہانے سے. یہاں تک حدیث نقل ہوئی کہ پیغمبر نے فرمایا میری حدیث نقل نہ کرو، بنی اسرائیل کے احادیث نقل کرو تاکہ ان کے لیے مزید اسلام کو اندر سے خالی کرنے کے لیے اور لوگوں کے سوالات کے جواب کے لیے اہل بیت کے دروازے تک نہ جانے کے لیے متبادل دروازہ کھولنا چاہتے تھے. اب یہ سنت ہے. میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ایک ترجمہ کے حد تک، وقت بھی آ گیا ہے. فرماتے ہیں اذا کثر الزنا بعدی کثر موت الفجاء، سنت ہے الہی، ایک حدیث میں، جب میرے بعد فاحشہ گناہ زیادہ ہوگا تو تو اچانک مرنے کا سلسلہ ہارٹ اٹیک جیسا ہے نا, اچانک مرنا کا سلسلہ زیادہ ہوگا. میں ہارٹ اٹیک مثال دی ہے, ترجمہ حدیث کا کیا ہے, موت الفجع, اچانک مرنا. اقبال کیا کہتا ہے, ہے جرم ضعیفی مر کے مفاجات. ابھی ہم مسلمانوں کے مر کے مفاجات کے جرم کس جرم میں ہے, ضعیفی کے جرم میں. وَإِذَا طَفِقَتِ الْمِكْيَالُ أَخَذَهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِينَ وَالنَّقْصِ, اگر ترازو میں کمی کرے, خرید فروش میں کمی کرے, کم و زیاد کرے, ایک دوسرے کا حق کھائے, تو خدا قحطی لائے گا ان کے درمیان, ان کے مال دولت میں کمی اور سرزمین میں قحطی آئے گی. ابھی دنیا امریکہ کی طرف محتاج ہے گندم کے لیے, کیوں؟ ہم بس اوقات سوچتے ہیں ہم حق پر ہیں وہ باطل پر ہے. انشاءاللہ عرض کریں گے خدا کی سنتوں میں سے ایک, اذا جاء الحق زهق الباطل, حق جب آتا ہے باطل چلا جاتا ہے. ابھی ہم یا ہم حق پر نہیں ہیں, یا کہنا چاہیے دنیا میں کوئی باطل نہیں ہے, لگتا ہے کہ ہم بھی حق پر نہیں ہیں. صرف دین حق ہونا کافی نہیں ہے, اس دین حق تو خدا کے پاس بھی ہے, آپ کے پاس ہونا چاہیے دین حق. وَإِذَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ مَنَعَتِ الْأَرْضُ بَرَكَاتِهَا مِنَ الزَّرْعِ وَالثَّمَارِ وَالْمَعَادِنِ, زمین جب زکوٰۃ لوگ نہیں دیں گے, خدا کے حقوق نہیں دیں گے, تو زمین سے برکتیں, زکوٰۃ ضروری نہیں ہے, اس سے مراد وہی زکوٰۃ جو ہمارے معاشرے میں معروف ہے. کیونکہ کچھ اصطلاحات خود قرآن میں زکوٰۃ کے بارے میں جو آیت ہے اس میں لفظ زکوٰۃ استعمال نہیں کیا ہے, صدقات, انما الصدقات للفقراء والمساکین. صدقہ یعنی سچائی, صدقہ سچائی سے لیا گیا, یعنی خدا کی نسبت میں اپنی سچائی کا مظاہرہ کرتے ہیں خدا کے راہ میں مال دے کر. تو زکوٰۃ تزکیہ ہے, پاک کرنا, زکوٰۃ کا معنی پاک کرنا اور ترقی دینا. خدا کے راہ میں جب مال دیتے ہیں, ایک یہ ہے کہ خود پاک ہو جاتا ہے, اسی حساب سے میں نہیں کہتا ہوں فرض کہ ایک لاکھ روپیہ دینے سے ایک عرب کے برابر پاک ہوگا. ایک عالم قوم کے بتا رہے تھے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ میرے ایمان, یہ بہت پہلے کی بات ہے, میرے ایمان ایک لاکھ سے بیشتر ہے, ایک لاکھ تومان سے میرے ایمان بیشتر ہے, کیونکہ مجھے ایک لاکھ تومان مل رہا تھا گناہ کروں لیکن میں نے اس کو ٹھکرایا, اسی سے پتہ چلا میرے ایمان ایک لاکھ روپیہ سے کیا ہے, بیشتر ہے. اس سے زیادہ خود بھی آدمی اندازہ نہیں کر سکتا, ممکن ایک کروڑ مل جائے, معلوم نہیں ہے. حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا, لا املک الا نفسی واخی, میں اپنے نفس کا مالک ہوں اور اپنے بھائی کا. وہ بھی اس لیے کہا, امام خمینی فرماتے کہ معصوم تھے حضرت موسیٰ, حضرت ہارون دونوں, اس لیے کہا کہ میں مالک ہوں, یعنی اختیار ہے مجھے, میں مطمئن ہوں اس حوالے سے. ہم تو چند منٹ کے بعد کیا کریں گے معلوم نہیں ہے. تو عرض کیے کہ زکوٰۃ کہ یہ اصطلاح بس لغوی معنی یہ ہے, اب یہ معنی لغوی بعد میں اسی معنی میں پیدا ہونا پیغمبر کے زمانے میں, قرآن کے نزول کے زمانے میں, علم اصول ایک بحث حقیقت شریعہ کے نام سے, یعنی وہ الفاظ جو عربی زبان میں ایک معنی میں استعمال ہوتے تھے, جب پیغمبر آئے قرآن نے انہیں الفاظ کو استعمال کیا, پیغمبر نے انہیں الفاظ کو استعمال کیا, اب آیا اسی پرانے معنی میں استعمال کریں گے, کیونکہ پیغمبر بھی عرب تھے, معاشرہ بھی عرب تھا, یا ان کے نہیں پیغمبر نے ان الفاظ کے معنی تبدیل کی. اگر معنی تبدیل کیے ہیں تو حقیقت شریعہ کہتے ہیں, اگر تبدیل نہیں کیے ہیں تو وہی معنی لغوی پر باقی ہے. ثابت نہیں ہے پیغمبر نے کسی لفظ کے حوالے سے فرمایا ہو کہ میں اس لفظ کے معنی کو تبدیل کرتا ہوں دوسرے معنی میں. اگر اچھی بعید نہیں, نماز جیسا لفظ, صلات جیسا لفظ جو کثرت کے ساتھ روزانہ استعمال ہوتا رہا, ایک لفظ روزانہ کثرت کے ساتھ چند سال استعمال ہو جائے دوسرے معنی میں, تو پھر دوسرے معنی میں کیا بن جاتا ہے, حقیقت بن جاتا ہے. لیکن وہ الفاظ جو اتنی کثرت سے استعمال نہیں ہوا, وہ شاید اسی پرانے معنی میں رہتا ہے, جدید معنی میں قرینے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. پیغمبر کے زمانے میں ایک لفظ کے بارے میں معلوم ہے کہ پیغمبر نے معین کے اہل بیت ایک قصہ کے اندر پنجتن با کو جمع کیا, جمع کر کے فرمایا ہا اولائی اہل بیت. یہ شیعہ سنی دونوں حوالوں سے ثابت ہے. آقا مرتضی عسکری نے کتابچے بھی اس کے بارے میں اہل سنت کے اسناد کے ذریعے لکھا ہے کہ جو پنجتن پاک کو کسا کے اندر جمع کیا. اور تو یہ واحد مورد ہے جہاں پر پیغمبر نے فرمایا اس لفظ کا معنی جو بھی ہو. اب احادیث اور بھی اس سلسلے میں, اس کو نہیں بتانا چاہتا ہوں, لیکن میرے اہل بیت یہ ہے. حضرت ام المؤمنین ام سلمہ, ام المؤمنین عائشہ کے درخواست کے باوجود اندر آنے کی اجازت نہیں دی. تو زکوٰۃ یہ ضروری نہیں ہوا جو ابھی معنی سمجھ میں آ رہا اسی معنی میں استعمال ہوا. حقوق الہی, وہ مال جو آپ کے طہارت کا پاکیزگی کے باعث بنتا ہے, پاکیزگی کا. پاکیزگی کس چیز سے پاکیزگی؟ روحانی بیماریوں سے, لالچ سے, حب مال سے, اس قسم کے روحانی بیماریاں, یا رشد کا باعث بنتا ہے. زکوٰۃ کا دوسرا معنی رشد ہے, ترقی کرنا. آپ کی انسانیت ترقی کرتے. آپ نباتات کو دیکھیں, گیاہان کو دیکھیے, اس کے ساتھ جو مضر اور نقصان دہ نباتات ہے اس کو کاٹ دیں گے تو کیا ہوتا ہے, تھوڑا سا ترقی بھی کرتا ہے, رشد کرتا ہے. تو زکوٰۃ کی وجہ سے, خدا کے راہ میں انفاق کی وجہ سے انسانیت کچھ اخلاقی برائیوں سے پاک بھی ہو جاتا ہے انسان, ساتھ اس کی انسانیت میں ترقی ہو جاتی ہے. شاید مال میں کمی آ جائے, لیکن مال میں کمی آنا بھی ضروری نہیں. ہماری احادیث ہے کہ آپ خدا کے راہ میں دیں گے تو مال میں کمی نہیں آئے گی, لیکن آپ کا ہدف مال نہیں ہے, آپ کا ہدف خدا ہے. تو فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ جب منع کرتے ہیں تو زمین اپنی برکتوں کو روک دیتی ہے, زراعت میں سے, پھلوں میں سے, معدنیات میں سے. اسی لیے جب امام آئیں گے روایات میں, زمین اپنے تمام جگر گوشوں کو باہر دیں گے, فراوانی ہوگی. آسمان بھی سخی اور زمین بھی سخی. وَإِذَا جَارُوا فِي الْحُكُمْ, جب حکم میں, حکم کا معنی حکم چلانا, حکومت کرنا بھی ہے, قضاوت کرنا بھی ہے. یعنی صرف عدلیہ کو بھی حکم کہتے ہیں, حکومت کو بھی حکم کہتے ہیں. اگر جو عدلیہ کا لازمہ حکومت ہے, اگر حکومت نہ ہو عدلیہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے, اس کے بعد کون مانے گا. اذا جاروا فی الحکم, اگر قضاوت میں یا حکومت کرنے میں ظلم کرے, تعاونوا علی الظلم والعدوان, یہ پورے معاشرے میں یہ بیماری سرایت کرے گی. اگر قاضی ظلم کرے یا حکمران ظلم کرے تو پورا عوام ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے ظلم و عدوان میں. اب دیکھیے, آدمی حتیٰ اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے, اپنے بچوں پر ظلم کرتا ہے, گویا باہر بادشاہ نہ بن سکے تو گھر میں بادشاہ بننے کی کوشش کرتا ہے. یہ ثقافت پیدا ہو جاتی ہے اسی اوپر سے. وَإِذَا نَقَضُوا الْعُهُودَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ, اگر عہد و پیمان کی خلاف ورزی کرتے ہیں, وعدہ کرتے ہیں وعدہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں, معاہدہ کرتے ہیں معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں, تو خدا کیا کرے گا؟ خدا ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط کرے گا, دشمن ان پر غالب آئے گا. یہ قانون الہی ہے. کیوں ہمارے اوپر ہمارے دشمن غالب ہے؟ کیونکہ ہم اگر وعدہ کریں, معاہدہ کریں, کتنے دھوکے دیے گئے, کتنے مال غصب کیا گیا, معاہدوں کا خیال نہیں رکھا گیا, دو آدمی شریک ہیں کتنے ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کرتے ہیں. وَإِذَا قَطْعُوا الْأَرْحَامِ, اگر قطع رحم کرتے ہیں. اسلام نے ایسا سسٹم رکھا ہے کہ پورا معاشرہ محبتوں میں پلے اور محبتوں کی سرزمین ہو, تو پھر نہ سزا کی ضرورت ہے, نہ قوانین کی ضرورت, کچھ بھی نہیں رہے گا, سب جنت کی مثال بن جائے گا. آپ دیکھیے, سب سے چھوٹا شوہر اور بیوی یہ ہے, اتنے ایک دوسرے پر حقوق رکھا ہے, محبت کا حکم دیا ہے, اور اس میں کتنی فضائل ہے, کتنے ثواب مقرر کیا ہے. پھر اولاد کا مرحلہ آتا ہے, اولاد سے محبت کرنا, اولاد والدین سے محبت کرنے کے کتنے فضائل. پھر رشتہ دار, پھر ہمسائے, پھر ہم شہری, ہم مذہب, ہم دین, انسانیت والے. مالک اشتر کو مولا خط لکھتے فرماتے ہیں, مالک آدمی دو قسم کے آدمی ہوں گے آپ کے وہاں مصر میں, یا آپ کے برادر ایمانی, برادر دینی, یا آپ کے ساتھ شبیہ انسانیت میں, خلقت میں آپ کے ساتھ شبیہ. تو یہ رعایت کرے, یعنی بلکہ ہمارے احادیث میں کبھی اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر بھی نہ سمجھو. آپ کو کیا معلوم, احادیث کہتی ہے کہ دوسرا آدمی اگر آپ سے بڑا ہو یہ سوچو بھائی وہ مجھ سے پہلے اسلام کے دائرے میں داخل ہوا ہے, مجھ سے پہلے خدا کی بندگی کرنے لگا ہے, اس بنا پر ہو سکتا ہے وہ مجھ سے بہتر ہو. اگر آپ سے چھوٹا ہے تو آپ کو پتہ ہے نا آپ نے کیا کیا ہے, تو یہ سوچو کہ میں اس سے پہلے خدا کے نافرمانی کرنے لگا ہوں, اس نے بعد میں نافرمانی کرنے لگا, بس ہو سکتا وہ مجھ سے بہتر ہو. اگر کوئی الگ اجنبی ہے تو آپ یہ کہو کہ ہو سکتا ہے اس کے گناہوں پر مجھے یقین نہیں ہے, مجھے اپنے گناہوں پر یقین ہے, تو ہو سکتا وہ مجھ سے بہتر ہو. اس طریقے سے یعنی اس طریقے سے کیسے معاشرہ وجود میں آئے گا, سب کی نسبت میں خیر خواہ, کسی کی نسبت میں دل میں نفرت نہ ہو. ابھی عزیز و اقارب میں ایسا تعلقات ہے کہ دیکھ کر نفرت ہوتی ہے, 10 منٹ ساتھ رہے تو تکلیف ہوتی ہے, یہ کیسی زندگی ہے. اب یہاں پر کوئی خدمت بھی کرنا چاہے قصد قربت آپ نہیں کر سکیں گے, مجبوری طور پر خدمت کریں گے. فرماتے ہیں کہ اذا قطع الارحام, اگر لوگوں نے قطع رحم کیا, جعلت الاموال فی ایدی الاشرار, ان کا اموال برے لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا, غلط لوگوں کے پاس اموال ہوگا. اب یہ آپ نہ سمجھے کہ جس کے پاس بھی مال ہو غلط ہو, ایسی بات نہیں ہے, غالباً مراد ہوتا ہے غالباً غلط لوگوں کے پاس مال ہوگا. وَإِذَا لَمْ يَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَلَمْ يَنْهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ, اگر لوگ امر معروف اور نہی از منکر کے فریضہ پر عمل نہیں کریں گے, وَلَمْ يَتَّبِعُوا الْأَخْيَارَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ, اور میرے اہل بیت میں سے جو پاکیزہ ہے ان کی پیروی نہیں کریں گے, سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَشْرَارَهُمْ, تو ان کے غلط لوگ مسلط ہوں گے. عالم اسلام پر پیغمبر کے بعد سے اب تک مسلسل غلط لوگ مسلط رہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی ہے, امر معروف کے فریضے پر عمل نہیں کیا, تو اس کے نتیجے میں برے لوگ مسلط ہو گئے. اب ہم گزشتہ لوگوں کو تو برا بلا کہتے ہیں کہ انہوں نے حق ادا نہیں کیا, اہل بیت کا حق ادا نہیں کیا, پیغمبر کے نافرمانی کی, لیکن ہم خود کیا کر رہے ہیں؟ اپنے سے ایک دفعہ پوچھئے, میں ٹھیک ہے گزشتہ لوگوں نے کیا غلط کیا, انہوں نے اسلام کی جڑ پر ضربت ماری ہے, یہ جڑ درخت کے جڑ کاٹنے والا شاخہ کاٹنے والے سے بدتر ہوتا ہے, لیکن اس کے علم میں خود لیکن اپنے لیے بھی ایک بات کرے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. عصر غیبت 12 صدیاں تقریباً گزر چکی ہے, 12 صدیوں کے قریب, 11.5 صدی. اس دوران اسلامی حکومت کے کیوں کام نہیں کیا؟ اس وقت کے لوگوں نے یہی کوتاہی کی نا, اسلامی حکومت اہل بیت کو نہیں دیا. اس کے بعد 11.5 صدیاں ہمارے دور تک ہم اسلامی حکومت ان لوگوں کو نہیں دے رہے ہیں جو اہل بیت کے, جن کو اہل بیت نے معین کیا ہے, نشاندہی کی ہے. اپنی کوتاہی کو ہم نہیں دیکھتے ہیں, کم از کم وہ ممالک جن میں شیعوں کی اکثریت ہے, لیکن وہ ممالک جن میں شیعوں کی اکثریت نہیں تب بھی اسلام حقیقی, اسلام اہل بیت کی طرف بڑھنا چاہیے, کوشش کرنا چاہیے, ہماری ذمہ داری کوشش ہے, نتیجہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اس کے بعد فرماتے وَيَدْعُ عِنْدَ ذَلِكَ خِيَارُهُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ, تو جب امر معروف ترک کریں گے نہ ہی از منکر ترک کریں گے, اس وقت ان کے اچھے لوگ بھی دعا کریں گے خدا کے درگاہ میں, خدا ان کی دعا کو قبول نہیں کرے گا. یہ قوانین الہی ہے جو معاشروں میں حاکم ہے, ان میں سے چند کی مثال میں نے آپ کے خدمت میں بیان کی کہ کس حد تک اس میں ہماری کوتاہیاں ہیں, اس بنا پر وہی سزا وہی نتیجہ سے ہم دو چار ہیں جس کو خدا نے معین کیا ہے. انشاءاللہ حسین کی بدولت, کربلا کی بدولت, ان پاکیزہ اور مطہر خون شہداء کی بدولت جو کربلا کے سرزمین میں بہائے گئے ہیں, ہم بیدار ہو جائیں گے, عالم کو تیار کر کے امام زمانے کے استقبال کے لیے آمادہ کریں گے. عجیب یہ ہے, میں نے کل عرض کہ حسین نے اتنی عظیم قربانی کا انتظام کیوں کیا؟ حسین امام ہادی ہے, زندہ رہ کر اپنی ذمہ داری کو انجام دے بہتر دے سکتے ہیں نا, انسانوں کی ہدایت کرنا چاہتے ہیں, اسلام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں, انسانوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں, انسانوں کے لیے اسوہ بننا چاہتے ہیں, عادل معاشرے میں قائم کرنا چاہتے ہیں. یہ سارے کام زندہ رہ کر بہتر کر سکتے ہیں, لیکن حالات اس حد تک بگڑ چکا ہے کہ ان پر کام عمل کرانا تو دور, امت اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہے. حسین اگر خون دیں گے پھر امت بیدار ہو جائے گی اور یہ پوچھے گی حسین نے کیوں خون دیا. بہت خواب غفلت میں تھے, اس کے اپنے عوامل تھے. سیاست مداروں نے امت کو اس مرحلہ تک پہنچا دیا تھا. سیاست مدار ایک طرف سے, دوسرے طرف سے انسانوں کی جو آرام زندگی گزارنے کی جو خواہش ہوتی ہے, دونوں نے مل کر امت کو اس مرحلہ تک پہنچا دیا تھا. شہید مطہری اپنی کتابوں میں نقل کرتے ہیں, جو مشہد میں دفن ہے, پیغمبر کے ایک صحابی کا نام لیتے ہیں, مشہد میں دفن ہے, کہ ان تک یہ خبر آئی کہ حسین شہید ہو گئے. ایک جملہ افسوس کا اظہار کیا, خواجہ ربی کے بارے میں غالباً ایک جملہ افسوس کا اظہار کیا. اس کے بعد توبہ کی, پوری زندگی بات نہیں کی. کہا کہ میں نے ذکر خدا کے علاوہ ایک دنیاوی ایک جملہ کہا ہے. دیکھیں کس حد تک امت غافل ہو گئی. پیغمبر کے صحابی, البتہ صحابی ہونے کا معنی یہ نہیں کہ پورے دین سے بخبر ہو, یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. صحابی ہمارے برادران نے اسلام کی نظر میں وہ آدمی ہے جس نے پیغمبر کی زیارت کی مسلمان ہونے کے بعد, اور پھر کافر ہوئے بغیر, مرتد ہوئے بغیر دنیا سے چلا گیا. بس ممکن ہے ایک منٹ کے لیے, دس منٹ کے لیے دیکھا ہو, اسی دس منٹ میں تو پوری اسلام کی معرفت نہیں آ سکتی ہے. یہ قابل قبول ہے, یعنی اگر خواجہ ربی کے لیے مسئلہ پیش آیا بھائی چیز نہیں, لیکن یہ امت کی غفلت ہے. دیکھیں اس جیسے واقعہ پر افسوس کے اظہار کیا, سمجھتا ہے کہ یہ دنیاوی مسئلہ ہے. اس غفلت میں ہم ابھی تک دوچار ہے, ابھی تک ہم دوچار ہے. ہمیں اپنے گھر سے شروع کرنی چاہیے, اپنی ذات سے شروع کرنا چاہیے. کتنی غفلتیں ہیں. یہ آئینہ اہل بیت ہے, آئینہ ہمارے سامنے, اس پاکیزہ آئینے میں, اس پاکیزہ سیرت میں اپنی تصویر کو دیکھے تو ہمیں نظر آئے گی ہماری تصویر کس کس حد تک اہل بیت کی سیرت سے دور ہے, نزدیک ہے. ماہ محرم ماہ محاسبہ نفس ہے, ماہ محاسبہ جامعہ ہے, ماہ جہاد ہے, ماہ امر معروف ہے, ماہ تزکیہ ہے. حسین شب عاشور کے مہلت مانگتے ہیں عبادت کے لیے. روز عاشور پیغام خدا کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے. شب جہاد با نفس کرتے ہیں, روز جہاد با گمراہان ظالمین کے ساتھ جہاد کرنا. امام حسن مشتبہ کے فرزند شہزادہ قاسم, امام حسن مشتبہ کے کئی فرزند کربلا میں تھے. ان میں سے حضرت حسن مسنہ جہاد میں شریک ہوئے, لیکن زخمیوں کے درمیان پڑے ہوئے تھے. بعد میں جب انہیں زندہ پایا گیا, ان کی والدہ کی طرف سے جو رشتہ دار تھے انہوں نے اجازت لے کر ان کا مداوا کیا, اور بعد میں نسل امام حسن انہی سے برقرار ہے. ایک سید شہداء کے داماد تھے, جب انہوں نے امام سے خواستگاری کی, امام نے فرمایا تم میری دونوں بیٹیوں میں سے جس کو انتخاب کرنا چاہتے ہو انتخاب کرو. پھر خود امام نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ تم شادی کرو, یہ میری والدہ جناب سیدہ کے ساتھ بہت ہی شبیہ ہے. امام حسن مشتبہ کے دوسرے فرزند, بہت چھوٹا فرزند, 9 یا 11 سال کا فرزند, لیکن میرے خیال میں 9 سال ہونا زیادہ قوی لگتا ہے, کیونکہ یہ واقعات بتا رہا ہے کہ بہت کم سن فرزند ہے. جب عصر عاشور حسین سرزمین کربلا پر اپنے خون میں غلطان تھے. اس وقت حسن مشتبہ کا یہ فرزند توڑتا ہوا حسین کی طرف آ گیا. حسین نے دور سے دیکھا جناب شہزادے کو آواز دی, زینب اس کو روکنا. لیکن جناب زینب کے پہنچنے سے پہلے یہ شہزادہ حسین کے پاس پہنچ گیا. دشمن آیا تھا حسین پر حملہ کرنے کے لیے, حسین کو شہید کرنے کے لیے, یہ شہزادہ پہنچتے ہی اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے, دشمن کے تلوار کے سامنے اپنے ہاتھ کو بلند کرتا ہے. دشمن جب تلوار حسین پر مارتا ہے تو شہزادے کے بازو قطع ہو جاتا ہے, کٹ جاتا ہے. چھوٹا سا شہزادہ ہے, چیخنے لگے چاچا میرے بازو کٹ گیا, میرے بازو کٹ گیا. حسین نے شہزادہ علی اصغر کی طرح شہزادہ کو سینے سے لگایا. روایت میں اسی وقت ایک ملعون نے حسین کے سینے پر شہزادہ علی اصغر کی طرح اس شہزادہ کو بھی شہید کیا, اس شہزادہ کو بھی شہید کیا. حسین نے بد دعا دیا اشقیا کے بارے میں, خدایا ہمارے بچوں پر بھی رحم نہیں کرتے, ان سے اپنے رحمت کو منع فرما. لیکن امام حسن مجتبیٰ کے سب سے اہم فرزند شہزادہ قاسم ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ جتنے فضائل حضرت قاسم کا بیان کیا گیا ہے کسی اور فرزند کا بیان نہیں کیا گیا. خود امام جانتے ہیں کہ قاسم کی کیا عظمت ہے, لیکن خود شہزادہ قاسم کی کم عمری کے باوجود, کم سنی کے باوجود ان کے اعمال بھی بتاتے ہیں کہ قاسم کی معرفت کیا تھی, شہزادہ قاسم کی عظمت کیا تھی. شب عاشور جب حسین نے اپنے اصحاب کو جمع کیا, شہادت کی خبر سنائی, شہادت کی خبر سنائی, سب کو جانے کے لیے کہا, کوئی نہیں گیا. قاسم منتظر ہے خیمے کے کسی کنارے پر بیٹھے ہوئے. جب فارغ ہوئے حسین کی خدمت میں آتے ہیں, عرض کرتے مولا کیا میں بھی شہید ہو جاؤں؟ حسین نے فرمایا بیٹا قاسم آپ بھی شہید ہو جائیں گے, شہزادہ علی اصغر بھی شہید ہو جائیں گے, آپ بہت بڑی مصیبت برداشت کرنے کے بعد آپ شہید ہو جائیں گے. بہت خوش ہے شہزادہ قاسم. اس جملے سے پہلے غالباً حسین نے پوچھا بیٹا آپ کی نظر میں موت کیسی ہے؟ فرمایا احلا من العسل, شہد سے زیادہ میٹھی ہے موت میری نظر میں. شہزادے کی معرفت کو دیکھیے, ایک ان کی کم عمری کی علامت ہے کہ شہد سے مثال دیتے ہیں, دوسری طرف سے معرفت کی علامت ہے کہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے موت. شہزادہ قاسم کو آغوش سے لگا دیا, خوش ہو سکتے ہیں, یقیناً امام فخر کرتے ہیں اسے فرزند سے. لیکن جب روز عاشورہ ہوا, اہل بیت اصحاب کی قربانی کی باری آئی, سارے اصحاب شہید ہوئے, اہل بیت میں سے کئی شہید ہوئے. شہزادہ قاسم حسین کی خدمت میں آتے, مولا مجھے جہاد کی اجازت دے. حسین تعلل فرماتے ہیں, اجازت نہیں دیتے, خاموش ہیں. شہزادہ روایت کے مطابق آپ کے دست مبارک کا بوسہ لیتے ہیں, آپ کے پائے مبارک پر گرتے ہیں, پائے مبارک کا بوسہ لیتے ہیں, مولا مجھے اجازت دے. مسلسل اصرار, لیکن امام اجازت نہیں دے رہے ہیں. بعض کتب مقاتل میں یہ بھی آیا ہے کہ شہزادہ قاسم کے لیے امام حسن نے وصیت کی تھی کہ اگر اس میرے بیٹے, شہزادہ قاسم کی 3 سال عمر تھی, شاید والدہ سے کہا تھا امام نے اگر کوئی مصیبت آ جائے تو یہ جو تعویذ میں نے لکھا ہے اس کو کھول کر پڑھے. شہزادہ قاسم کی معرفت کو آپ دیکھیے, ابھی تک چھوٹا بچہ ہے نا, والد سے محروم ہے, زندگی میں بارہا سختیوں کا احساس کیا ہوگا, لیکن مادی سختیاں اہل بیت کے لیے سختیاں نہیں, کبھی نہیں کھولا ہے. لیکن آج کی مصیبت شہزادہ قاسم کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے, اسی لیے شہزادہ قاسم تعویذ کو کھولتے ہیں, اس میں دیکھتے ہیں لکھا ہے بیٹا قاسم عاشور کے دن اگر حسین تنہا ہو گئے, اپنی جان فدا کرنا ہے حسین پر. خوش ہو کر بابا کے خط لے کر حسین کی خدمت میں آتے ہیں, حسین بھائی کے خط دیکھ کر اس کے بوسے دیتے ہیں, شہزادے کو اجازت دیتے ہیں. اجازت دینے کے انداز انداز بھی عجیب انداز ہے، ایسا سلوک کیا کہ کسی اور شہید کے ساتھ انجام نہیں دیا، شہزادہ قاسم کے امامے کو کھولا، آدھے کیا، آدھے کو امامے کی شکل میں اس کے سر پر باندھ لیا، دوسرے آدھے کو کفن کی شکل میں پہنا دیا شہزادہ قاسم کو، کسی شہید کو، کسی مجاہد کو کفن نہیں پہنایا تھا، یہ کیا راستہ ہے؟ نہ معلوم حسین اپنے آپ کو شہزادہ قاسم کی شہادت کے لیے تیار فرما رہے تھے، یا شہزادہ قاسم کی والدہ کو تیار کر رہے تھے اس عظیم فرزند کی شہادت کے لیے. بہرحال حسین نے آغوش لگا دیا شہزادہ قاسم کو، اتنے روئے دونوں کہ خشی کے عالم میں چلے گئے، دونوں زمین پر گر گئے. یہ واقعہ بھی کسی اور شہید پر نظر نہیں آتا. جب ہوش میں آئے شہزادے کو میدان کی طرف بھیجا، راوی کہتا ہے ایسا جوان آیا جو کم عمر تھا، نابالغ تھا، لیکن چودوی رات کی چاند کی طرح نورانی جوان تھا، دشمنوں کے درمیان آیا. بعض روایات کے مطابق دشمن کے لشکر کے علمدار پر حملہ کیا، اس کو جہنم میں واصل کیا. آپ جانتے ہیں جھنڈے اٹھانے والا ایسا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، حسین کا یہ کم عمر مجاہد حملہ کرتا ہے، دشمن کے لشکر کے علمدار کو جہنم میں واصل کرتا ہے. ایک ایسا موقع آتا ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے میرے سامنے عمر ابن سعد ازدی تھا، اس نے کہا میں اس جوان پر حملہ کروں گا، اس کی ماں کو اس پر رونے پر مجبور کروں گا. میں نے کہا تمہاری کیا بیماری ہے، دوسرے لوگ اس کے ساتھ لڑ رہے ہیں، تم کیوں اپنے آپ کو اس کے خون میں شریک کرتے ہو؟ لیکن وہ ملعون آگے بڑھا، کسی کمینگاہ میں بیٹھا، گھاٹ میں بیٹھا اچانک شہزادہ قاسم کے سر آدھار پر حملہ کیا، شہزادے زمین پر گرے، آواز دی اما ادرکنی، چاچا میرے سرانے آ جانا، حسین آ گئے. روایت کے مطابق شیر کی طرح حملہ کرتے ہوئے حسین آ گئے. قاتل شہزادہ قاسم کے پاس کھڑا تھا، آپ نے قاتل پر حملہ کیا، قاتل کا بازو کٹ گیا، چیخنے لگا، دشمن آئے قاتل کو نجات دینے کے لیے، لیکن قاتل گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے کچل گیا. لیکن بعض روایات کے مطابق، بعض مقتولوں کے مطابق کچھ گھوڑے شہزادہ قاسم کے لاش پر بھی آئے. آخر لمحات میں حسین شہزادہ قاسم کے سرانے پر ہے، جانکنی کی حالت میں فرماتے بیٹا قاسم، جس وقت آپ نے پکارا میں نہیں آ سکا، جس وقت آیا آپ کے دفاع نہ کر سکا. اب اس طریقے سے حسین شہزادہ قاسم کو سینے سے لگاتے ہیں. راوی کہتا ہے کھینچتا ہوا خیمگاہ میں لایا، گنج شہدا میں رکھا شہزادہ علی اکبر.